السلام علیکم۔ پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس سے انتہائی مراعات یافتہ ملک کا تجارتی درجہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ادھر پاکستان نے نئی دہلی کے زیر اہتمام کشمیر میں ہونے والے خودکش حملے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کے بھارت کے الزام کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ بھارت میں عہدیداروں کے مطابق سری نگر کے قریب جمعرات کو کیے گئے خودکش حملے میں زخمی ہونے والے مزید 9 اہلکار بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ایک فوجی ہسپتال میں چل بسے ہیں۔ اور امریکہ نے جمعرات کے روز بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھارتی مرکزی پولیس کے قافلے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور طالبان نے امریکی قیادت والی طویل افغان جنگ میں طالبان باقی گروپ کو مذاکرات کا دوسرا فریق تسلیم کرنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعے کے روز بیجنگ میں امریکی تجارتی وفد کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ اور پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان سے بات چیت کا آئندہ دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اپنا صدارتی اختیار استعمال کریں گے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو شہ سرخیوں میں بتایا کہ بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے اس سے انتہائی مراعات یافتہ ملک کا تجارتی درجہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعے کو نئی دہلی میں ایک اجلاس کے بعد وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے الزام لگایا کہ حملے میں پاکستان کا براہ راست ہاتھ ہے اور بھارت عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے تمام سفارتی امکانات کو بروئے کار لائے گا۔ جمعے کو ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں اور حکومت کے اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ مودی کا اس موقع پر کہنا تھا،
ہمارے ان دشمن، ہمارے پاکستان کے بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھلی بات سمجھ لیں، آپ نے جو راستہ اپنایا ہے، آپ نے اپنی بربادی دیکھی ہے۔ سرکشا بلوں کو لیے آگے کی کاروائی طے کرنے کے لیے سمے کیا ہو، ستھان کیا ہو، سوروپ کیا ہو، وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ کا اس سلسلے میں کہنا تھا،
ڈونٹ بلیم اونلی پاکستان، اے پاکستان وانٹ ٹو بی بلیم دین از ڈیفرنٹ، دی لوکل پیپل آر ناؤ جوائننگ دس، اٹس ناٹ پاکستان دیٹ۔
یہ تھے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ۔ اور پاکستان نے بھی کشمیر میں ہونے والے اس حملے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی ہونے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی ہے۔ جمعرات کی شب پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان بھارتی ذرائع ابلاغ اور حکومت کی جانب سے بغیر تحقیقات کے حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر نعیم الحق کا کہنا تھا،
ہندوستان نے حسب معمول پاکستان پہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے چند مہینے قبل ہندوستان میں ایک حلقے کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف الزامات کو اور زیادہ شدت دی جائے۔ ہم پوری طرح واقف ہیں اس بات سے، ہندوستان کے میں کشمیر کے مظالم کے حقائق چھپائے جا رہے ہیں ہندوستان کی جانب سے، اور مجھے افسوس ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اور آج امریکہ کا بھی جو بیان آیا ہے اس میں بھی وہ بھی حقیقت سے نا آشنا ہو کر وہ بیان دیا گیا ہے۔
یہ تھے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر نعیم الحق. اور اب دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں. طالبان نے امریکی قیادت والی طویل افغان جنگ میں طالبان باغی گروپ کو مذاکرات کا دوسرا فریق تسلیم کرنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے واشنگٹن کے ساتھ جاری امن مذاکرات میں مدد ملے گی. طالبان نے جمعرات کے روز کہا کہ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے طالبان کو حالیہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں مذاکرات میں شریک دوسرا فریق کہنا قابل ستائش ہے، جبکہ ان کے کچھ پیش رو دہشت گرد کہہ کر انہیں پکارتے رہے ہیں. امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد طالبان سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں تاکہ 18 سالہ طویل جنگ کا کوئی سیاسی حل نکل آئے. اور پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان سے بات چیت کا آئندہ دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے. فواد چودھری کا یہ بیان افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اپنا صدارتی اختیار استعمال کریں گے. ہنگامی حالت کے نفاذ کی صورت میں صدر ٹرمپ کانگریس کی منظوری کے بغیر بجٹ میں مختلف مدت میں رکھی گئی رقم دیوار کی تعمیر کے لیے استعمال کریں گے. وائٹ ہاؤس نے ہنگامی حالت کے نفاذ کے اشاریے کے ساتھ یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ صدر کانگریس کے منظور کردہ اس بجٹ پر بھی دستخط کر دیں گے جو کانگریس نے جمعرات کو منظور کیا ہے. ایوان نمائندگان اور سینٹ نے جمعرات کو بھاری اکثریت سے اس بجٹ کی منظوری دی تھی جس کے تحت 30 ستمبر تک جاری رہنے والے رواں مالی سال کی باقی ماندہ مدت کے لیے سرکاری محکموں کو درکار بجٹ فراہم کیا جا سکے گا. اطلاعات ہیں کہ بجٹ دستاویزات جمعے کو کسی وقت صدر کے دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس بھیجی جائیں گی. اور چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعے کے روز بیجنگ میں امریکی تجارتی وفد کے ارکان سے ملاقات کی جو چینی تجارتی وفد کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے جمعے کے روز ایک ٹویٹر پر بیان دیا کہ انہوں نے اور امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹسر نے چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی کے ساتھ مفید ملاقات کی ہے. چینی سرکاری میڈیا کے مطابق تجارتی مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے واشنگٹن میں جاری رہے گا. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے یورپی یونین کے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 کے ایران جوہری سمجھوتے سے الگ ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سرکردہ سرپرست ہے. پینس نے یہ بات مشرق وسطی پر بین الاقوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی جسے امریکہ اور پولینڈ نے وارسا میں منعقد کیا. امریکہ گزشتہ سال کثیر ملکی ایران جوہری معاہدے سے علیحدہ ہو گیا تھا اور ایران کے خلاف پھر سے تعزیرات عائد کرتی تھیں. اور بحیرہ اسود میں واقع سوچی کے صحت افزا مقام پر منعقد ہونے والا شام کے تنازع پر سے فریقی سربراہ اجلاس چند ہی گھنٹے بعد روس اور ترکی کے مابین تناؤ کی نظر ہو گیا ہے. کریملین کی خاتون ترجمان ماریا زخاروا کے مطابق روس نے ترکی کو بتا دیا ہے کہ شام کے اندر محفوظ علاقے کے قیام کے معاملہ اسے اختیار حاصل نہیں ہے جب تک کہ اس میں شام کے صدر بشار الاسد کی باضابطہ توثیق شامل نہ ہو. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ہمارے ساتھ رہیے گا، فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اور ہمارا ویب سائٹ پہ اور ریڈیو پر یہ شو جاری رہے گا جس میں آپ کو ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ بھی دی جائیں گی جن کی شہ سرخیاں ابھی ہم نے آپ کو سنائی تھیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سب سے پہلے نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ ہے، اور جس کی خبر ہم نے پہلے آپ کو دی تھی کہ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس سے انتہائی مراعات یافتہ ملک کا تجارتی درجہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کی تفصیل۔
جمعہ کے روز سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں پلوامہ خودکش حملے کے تناظر میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے وزیر دفاع نرملا سیتارمن کے ساتھ آ کر میڈیا سے بات کی اور کہا کہ پاکستان سے، جس کا ان کے الفاظ میں اس واردات میں ناقابل تردید ہاتھ ہے، انتہائی مراعات یافتہ ملک کا تجارتی درجہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے وزارت خارجہ تمام ممکنہ سفارتی امکانات تلاش کرے گی۔ حملے کے فوراً بعد وزارت داخلہ نے بھی اس کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی بھارت کی کوشش کی حمایت کرے۔ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود کو جمعہ کے روز وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور اس حملے پر سخت احتجاج کیا گیا۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے ان سے کہا کہ پاکستان جیش محمد کے خلاف فوری کارروائی کرے اور کسی بھی دہشت گرد گروپ یا افراد کو اپنی سرزمین سے دہشت گردانہ واردات کرنے سے باز رکھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز جھانسی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے ذمہ داروں کو دندا شکن جواب دیا جائے گا۔
بھارت پر اس طرح کے حملے کر کے، پلوامہ جیسی تباہی مچا کر، وہ سوچتا ہے کہ بھارت بھی بدحال ہو جائے گا تو ہمارے ان دشمن، ہمارے پاکستان کے بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھلی بات ہی سمجھ لیں۔ آپ نے جو راستہ اپنایا ہے، آپ نے اپنی بربادی دیکھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس واردات کو انجام دینے والوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور مسلح افواج کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔
سرکشا بلوں کو لیے آگے کی کاروائی طے کرنے کے لیے سمے کیا ہو، ستھان کیا ہو، سوروپ کیا ہو، وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔
کانگریس صدر راہل گاندھی نے اس حملے کو بھارت کی روح پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، وہ جو بھی قدم اٹھائے گی اس کی حمایت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی اس معاملے میں سیاست نہ کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے اس حملے میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کی اور کہا ہے کہ اس نے دنیا میں کہیں بھی ہونے والے پرتشدد واقعات کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اس حملے کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا۔ نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمشنر کے باہر بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے علاقے پلوامہ میں گزشتہ روز کے حملے کے سلسلے میں بھارت کے خارجہ امور کے سیکرٹری نے پاکستان کے ہائی کمشنر کو طلب کیا اور پالیسی میں تبدیلی کا بیان جاری کیا۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق ہائی کمشنر سے کہا گیا کہ پاکستان فوری طور پر جیش محمد گروپ کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے اور اپنے علاقوں سے ایسے افراد اور گروپوں کو روکے جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے دیے گئے گزشتہ روز کے بیان کو بھی مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا کو بھی مشورے کے لیے بھارتی وزارت خارجہ نے طلب کر لیا ہے، لیکن ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر پاکستان نے نئی دہلی کے زیر اہتمام کشمیر میں ہونے والے خودکش حملے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کے بھارت کے الزام کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف اور حکمراں جماعت نے بھی ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں انتخابات کے آتے ہی بھارتی ایجنسیاں خود حملے کرواتی ہیں اور الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستانی دفتر خارجہ نے سخت رد عمل دیا۔ اپنے بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پلوامہ خودکش حملے پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان نے دنیا کے کسی بھی حصے میں پرتشدد کارروائی کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کا بغیر تحقیق کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنا قابل مذمت ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے الزام عائد کیا کہ جب بھی بھارت میں انتخابات آتے ہیں بھارتی ایجنسیاں خود حملہ کراتی ہیں اور الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔
ہندوستان نے حسب معمول پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے چند مہینے قبل ہندوستان میں ایک حلقے کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف الزامات کو اور زیادہ شدت دی جائے۔ ہم پوری طرح واقف ہیں اس بات سے۔ ہندوستان کے میں کشمیر کے مظالم کے حقائق چھپائے جا رہے ہیں ہندوستان کی جانب سے، اور مجھے افسوس ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اور آج امریکہ کا بھی جو بیان آیا ہے اس میں بھی وہ بھی حقیقت سے نااشنا ہو کر وہ بیان دیا گیا ہے۔
حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ہر الزام پاکستان پر لگانا بھارتی خفیہ ایجنسی را کا وتیرہ بن چکا ہے، پلوامہ حملے میں کہیں بھارت خود ہی ملوث نہ ہو۔ رحمان ملک نے الزام عائد کیا کہ الیکشن میں کامیابی اور کلبھوشن یادو کے ٹرائل کے دوران نریندر مودی نے نئی اسکیم بنائی ہے۔
یہ جو واقعہ ان دنوں میں جبکہ الیکشن سر پہ ہے اور ادھر یادو کی ٹرائل ہو رہی ہے اور جس انداز سے وہ انڈر پریشر آ رہا ہے، مودی نے 6 صوبوں میں اپنا الیکشن جو ہار چکا ہے، تو اب ایک نئی اسکیم، ایک نئی چیز انجینئر کی ہے اس نے۔ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک کشمیری کو یا کشمیری نے انڈین آرمی کے ساتھ مل کے یا انڈین آرمی نے ان کی ہیلپ کی، تو شاید ان کے دل میں بھی ترس آ گیا ہوگا کہ ہم جو لوگ مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں یہاں پہ، ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر مدد کے وہ جا نہیں سکتا۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، اور بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کا الزام اس وقت سامنے آیا جب پاکستان اور ایف اے ٹی ایف کے درمیان مذاکرات پیرس میں ہونے جا رہے ہیں، جبکہ 18 فروری سے کلبھوشن یادو کیس کی عالمی عدالت انصاف میں سماعت بھی ہونے جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی 16 فروری سے پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آ رہے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور امریکہ نے جمعرات کے روز بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھارتی مرکزی پولیس کے قافلے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے کہا ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے خواہاں ہیں۔ اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے انسداد کے حوالے سے امریکہ ہمیشہ بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانہ اور مدد دینے سے انکار کریں۔ اور بھارت میں عہدیداروں کے مطابق سری نگر کے قریب جمعرات کو کیے گئے خودکش حملے میں زخمی ہونے والے مزید 9 اہلکار بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ایک فوجی ہسپتال میں چل بسے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ۔
حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد نے قبول کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جسے تنظیم کے ایک مقامی رکن عادل احمد ڈار اور وکاس کمانڈو نے انجام دیا۔ جیش محمد نے کہا ہے کہ حملہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کی طرف سے مقامی نوجوانوں کو قتل کرنے اور لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہولناک زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ بھارت نے حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ریاست کے ایک سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارتی الزام کے رد عمل میں کہا، خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت ادا کرنے اور حملے سے پیدا شدہ حفاظتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سری نگر پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وادی میں اپنے مختصر قیام کے دوران وزیر داخلہ حفاظتی دستوں کے مقامی کمانڈروں اور انتظامیہ کے اعلی افسران کے ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں خودکش حملے کے پس منظر میں ریاست، بالخصوص وادی کشمیر میں پائی جانے والی صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا جائے گا۔ خودکش حملے کی تحقیقات میں حصہ لینے کے لیے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی گارڈز این ایس جی کے ماہرین اور قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این اے آئی کے تحقیقات کار بھی سری نگر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران خودکش حملے میں ہوئی ہلاکتوں کے خلاف جمعے کو جموں اور خطے کے دوسرے ہندو اکثریتی شہروں اور علاقوں میں ایک احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے لیے اپیل جموں کے تاجروں کے ایک انجمن نے کی تھی اور اس کی تائید مختلف سیاسی تنظیموں اور جموں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی تھی۔ مظاہرین پاکستان اور بھارتی زیر نظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دوران تشدد پر اتر آئے ہجوموں نے کئی نجی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقے گجر نگر میں توڑ پھوڑ کی۔ تشدد اور پتھراؤ کے ان واقعات میں تقریباً ایک درجن افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے پہلے گجر نگر اور پھر پورے جموں شہر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ سرحدی ضلع پونچھ سے موصولہ ایک اطلاع میں کہا گیا ہے کہ وہاں کے اعلی پیر بازار میں بھی ایک مشتعل ہجوم نے نجی موٹر کاروں میں توڑ پھوڑ کی اور مقامی مسلمانوں کی دکانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے فوری طور پر حرکت میں آ کر تشدد پر اتر آئے افراد پر آنسو گیس استعمال کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ ادھر اس صابر رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے لتپورا میں پیش آئے واقعے پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ کشمیری عوام اور ان کی قیادت ریاست کی سرزمین پر پیش آنے والی ہر ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ اتحاد میں شامل ایک لیڈر میرواز عمر فاروق،
دیکھیے جہاں تک یہاں کی تحریک پسند قیادت کا تعلق ہے، یہاں کے عوام کا تعلق ہے، کسی بھی انسانی جان کے ضائع ہونے پر یا تلف ہونے پر ظاہر سی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس بات کو کون محسوس کر سکتا ہے کشمیری عوام کے سوا، کیونکہ ہم تو پچھلے 30 سالوں سے لگاتار اپنے جوانوں کے، عزیزوں کے، اقارب کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو فوجی قوت اور طاقت کے بل پہ ایک سیاسی مسئلے کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آج ہم نے پھر یہ دہرایا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی اور ایک انسانی مسئلہ ہے، اسے صرف اور صرف بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو بھارت سرکار کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے کہ ان کی جو طاقت اور تشدد کی پالیسی ہے اسے ترک کرنا ہوگا اور اس کشمیر کے مسئلے کا ایک سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ میکسیکو کی سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے لیے رقم کانگریس سے بالا بالا حاصل کر سکیں۔ ان کا یہ اقدام قانون سازوں کی جانب سے سرحدوں کو محفوظ بنانے کا بل منظور کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد متوقع ہے۔ اس بل میں دیوار کی تعمیر کے لیے صدر ٹرمپ کی خواہش کے مطابق رقم شامل نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی۔
ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ نے جمعرات کی شام سرحدوں کو محفوظ بنانے کا بل منظور کر لیا، جس سے ایک بار پھر انتظامیہ کی بندش کا خطرہ ٹل گیا۔ صدر ٹرمپ کے پاس اس بل پر دستخط کرنے کے لیے جمعے کو نصف شب تک کا وقت ہے، لیکن وائٹ ہاؤس نے جمعرات ہی کو کہہ دیا تھا کہ صدر جلد دستخط کر دیں گے۔ اخراجات کی منظوری کے لیے دونوں جماعتوں کے تیار کردہ بل میں سرحد پر رکاوٹوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی، داخلے کے مقامات پر زیادہ جانچ، زیادہ کسٹم عملے اور انسانی بنیادوں پر زیادہ امداد کے لیے رقوم رکھی گئی ہیں۔ ریپبلیکن کانگریس مین جان ایچ ردرفورڈ نے اس بارے میں کہا، اس میں صدر کا کوئی نقصان نہیں بلکہ یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی جیت ہے اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے درست سمت میں اہم قدم ہے۔ یہ تھے کانگریس مین جان ایچ ردرفورڈ کے الفاظ۔ اس بل سے صدر ٹرمپ کو 90 کلومیٹر کی سرحد پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے صرف 1.3 ارب ڈالر ملیں گے، جو ان کے مطلوبہ 5.7 ارب ڈالر سے کہیں کم ہیں۔ لیکن ہنگامی حالت کے اعلان سے صدر ٹرمپ کو اختیار مل جائے گا کہ وہ وفاقی بجٹ کی کسی اور مد سے رقم نکالیں اور دیوار کے لیے استعمال کر لیں۔ بل پر دستخط کے بعد ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ کو یہ پیغام دیا، یہاں سے ہمارے پاس آگے جانے کا جو راستہ ہے وہ آئین کی پاسداری کا ہے، خاص طور پر Article 1، خاص طور پر جانچ اور نگرانی کا نظام۔ ہم کسی کو امریکہ کی کانگریس کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ تھے نینسی پلوسی کے الفاظ۔ یہ بات یقینی ہے کہ ڈیموکریٹس اور دوسرے حلقے صدر ٹرمپ کے ہنگامی حالت کے اعلان کے خلاف عدالت جائیں گے اور اس طرح دیوار کی تعمیر کئی سال کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے۔ کانگریس میں صدر کے بعض ریپبلکن اتحادیوں کو بھی ہنگامی حالت کے فیصلے پر اعتراضات ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں دیوار کی تعمیر کا وعدہ اور میکسیکو کی جانب سے اخراجات برداشت کرنے کی بات بار بار کی گئی، لیکن میکسیکو صدر ٹرمپ کا انتخابی وعدہ پورا کرنے میں تعاون پر راضی نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے یورپ سے کہا ہے کہ وہ بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کر دے جس سے وہ خود گزشتہ سال الگ ہو گیا تھا۔ وارسا میں ایک کانفرنس میں جس میں 60 سے زیادہ ملکوں نے شرکت کی، امریکی نائب صدر مائک پینس نے یورپی اتحادیوں پر ان امریکی تعزیرات کو توڑنے کی کوشش کا الزام عائد کیا جو بقول ان کے ایران کی قاتل انقلابی حکومت نے لگائی ہیں۔ اور جیسا کہ ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، متعدد یورپی ملکوں نے میٹنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
سربراہ کانفرنس مشرق وسطی کے طویل تصادموں کی صورتحال سے نمٹنے کی کوششوں کے سلسلے میں منعقد ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ توجہ ایران پر مرکوز کی گئی اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا،
نو کنٹری اسپوک آؤٹ اینڈ ڈینائیڈ اینی آف دی بیسک فیکٹس دیٹ وی آل ہیڈ لیڈ آؤٹ اباؤٹ ایران، دی تھریٹ اٹ پوزز، دی نیچر آف دی ریجیم۔
کسی بھی ملک نے ان بنیادی حقائق کے بارے میں کوئی بات کی ہے نہ ان کی تردید کی ہے جو ہم نے ایران کے بارے میں بتائے ہیں، یعنی وہ خطرہ جو وہ پیدا کرتا ہے اور وہاں کی حکومت کی نوعیت جس طرح کی وہ ہے، ان باتوں پر سب متفق ہیں۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو، اور غالباً اتفاق رائے ان ملکوں کے درمیان تھا جو کانفرنس میں شریک تھے، لیکن امریکہ کے بعض اتحادی کانفرنس سے غیر حاضر تھے، جن میں فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ شامل ہیں، اور برطانوی نمائندہ بھی سربراہ کانفرنس کے دوران وہاں سے چلا گیا۔ ان تینوں اتحادیوں نے امریکہ کے الگ ہو جانے کے باوجود ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی شدت سے حمایت کی ہے۔ امریکی نائب صدر مائیک پینس نے اس روش کو بدلنے کے لیے کہا، ان کے الفاظ،
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal and join with us as we bring the economic and diplomatic pressure necessary to give the Iranian people, the region and the world the peace,
یورپی
ساجداروں
کے لیے ایسے میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے الگ ہونے اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ ہم ایرانی لوگوں، خطے اور دنیا کو سیکورٹی، امن اور آزادی جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں دلوانے کے لیے ضروری اقتصادی اور سفارتی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ تھے امریکہ کے نائب صدر۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولینڈ اور بعض دوسرے یورپی ممالک واشنگٹن کے انداز فکر کے قریب ہیں، اور امریکہ اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ بعض دوسرے سمجھتے ہیں کہ اس سے بحر الکاہل کے آر پار کے ملکوں کے درمیان تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں اسرائیل اور خلیج کی متعدد سنی مملکتیں شریک تھیں، لیکن قطر، ترکی اور لبنان نے اس میں شرکت نہیں کی، اور ایران نے جس نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ معاملہ منظر عام پر آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وینزویلا کے صدر نیکولس ماڈورو نے یہ انکشاف کرنے کے بعد کہ وزیر خارجہ اریازا نے وینزویلا کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر کے ساتھ نیو یارک میں خفیہ مذاکرات کیے ہیں، ایک خصوصی امریکی سفیر کو کیراکاس میں مدعو کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
مادورو نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ وہ بھی خصوصی سفیر ایلیٹ ایبرمز کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہیں، جنہوں نے حال ہی میں کہا تھا کہ مادورو کے ساتھ مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے۔ مادورو کہتے ہیں کہ اگر ان کے ملک کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ ثابت قدمی سے آگے بڑھے گا۔
سی ڈونلڈ ٹرمپ مانانا ڈیسیڈیرا نو میٹرسے ماس ان لوس اسونٹوس دی وینزویلا، وینزویلا بریلیریا،
اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وینزویلا کے معاملات میں دخل نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تو وہ تیزی سے بحالی کی جانب بڑھے گا۔ وینزویلا سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا آلودہ ہاتھ وینزویلا کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بحران پیدا کر دیا ہے، اور انتہا پسندوں کے گروپ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، تصور کریں، جان بولٹن، ایلیٹ ایبرمز، انتہا پسندوں کے گروپ نے جو ان کو گھیرے ہوئے ہے، انہیں ایک بند راستے میں لا کھڑا کیا ہے، اور یہ وینزویلا کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں یہاں سے انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، وینزویلا کے معاملات میں دخل اندازی بند کریں، وینزویلا ترقی کرے گا، ہم خود ہی راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے۔ امریکی عہدیداروں کی جانب سے مادورو کے تبصروں پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی دوران جمعرات کے روز وینزویلا کے وزیر خارجہ ارائزا نے کہا کہ وہ ایسے سفارتکاروں کا ایک اتحاد تشکیل دے رہے ہیں جن کا خیال ہے کہ امریکہ اور دوسرے ملک اقوام متحدہ کے رکن ملکوں میں عدم مداخلت کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان کے الفاظ،
We all have the right to live without the threat of use of force and without the application of illegal coercive unilateral measures.
ہمیں طاقت کے استعمال کے کسی خطرے کے بغیر اور غیر قانونی جابرانہ یک طرفہ اقدامات کے اطلاق کے بغیر زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. یہ الفاظ تھے وینزویلا کے وزیر خارجہ اریزا کے. مادورو انسانی ہمدردی کی امریکی امداد کو ملک میں آنے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وینزویلا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے اس پیشکش کو کسی امریکی حملے کا ایک ظاہری حربہ قرار دیا ہے. اسی دوران ارب پتی مہم جو ریچرڈ برانسن نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ وینزویلا کی امداد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے مقصد سے اگلے جمعے کو ایک فلاحی کانسرٹ ترتیب دے رہے ہیں جس میں علاقائی اور بین الاقوامی فنکار شامل ہوں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں
وائس آف امریکہ کے اوپر یا بہت کچھ اور ویب سائٹس کے اوپر یہ بات آئی وڈ سے کہ اس کو بڑا ایک بات کو لیا جاتا ہے کہ گو پاکستان میں بڑی قدغنیں ہیں میڈیا کے اوپر اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک فریسٹ میڈیا ہے دنیا میں. ہم بہت سارے معاملات میں ویسٹرن ملکوں سے بھی زیادہ فری ہیں. کبھی بھی آپ کو امریکہ میں آپ بیٹھ کے شاید جو ہولوکاسٹ ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. یہاں پر تو آپ پاکستان کے کس انسٹیٹیوشن کے اوپر، کس بات کے اوپر، ہر ایک کے اوپر بہت بڑی تنقید ہوتی ہے. اور جو یہاں پر پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے وہ ایک فری میڈیا کا ماحول ہے.
یہ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی آواز تھی. وفاقی وزیر اطلاعات نے سوشل میڈیا پر حکومت کے کریک ڈاؤن کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی اظہار کے معاملے میں پاکستان مغرب سے کہیں آگے ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی فیس بک لائیو انٹرویو میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مغرب میں یہ تاثر ہے کہ شاید پاکستان میں صحافت یا آزادی اظہار پر قطغن ہے، حالانکہ اس معاملے میں ان کے بقول پاکستان بہت سے مغربی معاشروں سے زیادہ آزاد ہے.
پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم ایک بڑا ریئل ایشو ہے. آپ خود بھی پاکستان کا جو سوشل میڈیا پیجز ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ سرف کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے وہاں پہ فتوے آتے ہیں، دوسروں کی جان لینے کی بات آتی ہے، جس کو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں جو آتا ہے. لہٰذا اس کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے. ہم نے پہلے جو ہے یہاں پہ بڑے واضح ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ جہاں پر آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے وہاں پر میری آزادی ختم ہوتی ہے. اور دوسرا جو تھیوری ہے مونوپلی اوور وائلنس کی، ریاست کے علاوہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی متشدد جو گفتگو ہے وہ کرے اور نہ ہی وائلنس استعمال کرنے کے مشورے دے. لہٰذا یہ کریک ڈاؤن اس زمن میں کیا جا رہا ہے.
وی او اے کے ساتھ انٹرویو میں وزیر اطلاعات و نشریات نے اس تاثر کی نفی کی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر تازہ کریک ڈاؤن کا مقصد ریاست کی جانب سے روایتی اور غیر روایتی میڈیا پر پابندیاں سخت کرنے کی کوشش ہے.
ہم آپ کو غیر ملکی ایجنسیز کا اعلی کار نہیں بنے، پاکستان کے اندر فری رپورٹنگ کریں گے، یو آر مور دین ویلکم. اگر آپ ایک ڈیویسیو فورس بننا چاہتے ہیں، پارٹی بننا چاہتے ہیں، ہمارے لاس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے.
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا یہ انٹرویو تھا وائس آف امریکہ سے. ماہرین کے بقول اس تازہ کریک ڈاؤن سے خدشہ ہے کہ ریاستی ادارے اپنے اوپر تنقید کرنے والے شہریوں کی آواز دبانے کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں، جو کہ ایک جمہوری معاشرے میں انسانی حقوق کی پامالی کے زمرے میں آتا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے سے پہلے، جسے دونوں ملکوں میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، پاکستانی فوج کے سابق سربراہ اور اب سعودی قیادت والے اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوئلیشن کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان سمیت دوسرے عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں. دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ راحیل شریف کا یہ دورہ بہت اہم ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے بریگیڈیئر عمران ملک اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر خالد رحمان سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
بریگیڈیئر ملک نے کہا کہ سعودی عرب سے پاکستان کو جتنی اقتصادی امداد مل رہی ہے اس کے عوض اگر پاکستان کو وہاں فوج بھی بھیجنا پڑے تو انہیں حیرانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت سعودی ولی عہد صحافی خشوگی کے واقعے کے سبب نہ صرف بین الاقوامی دباؤ میں ہیں بلکہ اندرون ملک کرپشن کے خلاف اقدامات کرنے کی وجہ سے بھی مشکلات ہیں، اور ایسی صورت میں اندرونی صورتحال کو مستحکم کرنے اور شاہی خاندان کے تحفظ کے لیے پاکستان کی فوج بھی وہاں بھیجی جائے تو دونوں کے لیے ون ون کی صورتحال ہوگی۔ لیکن پاکستان کی فوج وہاں رہتے ہوئے بھی سعودی عرب کی سرحدوں سے آگے نہ فائر کرے گی اور نہ کوئی کارروائی کرے گی۔ اس سوال کے جواب میں کہ سعودی عرب سے پاکستان کی قربت کے سبب ایران کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا،
دیکھیے یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے لیے کہ اگر ہم سعودی عرب سے اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں تو ایران کے ساتھ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے تعلقات جو ہیں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، ایک بات، اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جس کے تحت کہ وہ سعودی عرب کے یا سعودی عرب کی وہ مدد کرے گا کہ وہ ایران کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف سعودی عرب اپنی ملٹری آپریشنز کرے، جبکہ ایران اور انڈیا کا 2003 میں ایک پیکٹ ہے اور اس ڈیفینس پیکٹ کے تحت اگر ایران کے پاکستان کا اور ہندوستان کا اگر جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان کو اجازت ہوگی کہ وہ ایرانین بیسز کو پاکستان سے استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو عام طور پہ لوگوں کو شاید بہت زیادہ اس کا علم نہیں ہے۔
ادھر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر خالد رحمان نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے راحیل شریف کے سعودی ولی عہد کے دورے سے قبل کے دورے کو اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا،
جب سے راحیل شریف صاحب وہاں گئے ہیں تو ایک طرح سے پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ پاکستان کی سینئر قیادت میں جو لوگ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں ان میں سے ایک وہاں موجود ہے، اور اس طرح سے پاکستان کو اگر کوئی ایک مجموعی پیکج میں کوئی بات کرنی ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات لوگ پیکج سے اگر یہ مفہوم نکالنا چاہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کسی تیسرے ملک کے خلاف یا کسی ایسی مہم میں جہاں پاکستان کے کسی اور دوست کے لیے مسائل ہوں اس طرف استعمال ہوں گے، تو مجھے شبہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے راحیل شریف صاحب پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اب وہاں موجود ہیں، تو اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے اس میں یعنی ایک مجموعی طور پہ کانفیڈنس اور اعتماد کی فضا پیدا کرنے میں یقینی طور پہ وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تعلقات کے تناظر میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ 70 برس میں سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھے ہیں اور نشیب و فراز کے باوجود انہیں نبھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برخلاف پاکستان ان دونوں حریف ملکوں کو قریب لانے اور مجموعی طور پر مسلم ملکوں کے مفادات کے لیے مل کر کام کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ اب تک میرے اغوا کے الزام میں جتنے بھی لوگوں کو حراست میں رکھا گیا ہے یا جو افراد پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں ان کے بارے میں کبھی کسی نے مجھ سے بات نہیں کی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں خبروں میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے جمعرات کے روز بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھارتی مرکزی پولیس کے قافلے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے کہا ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے خواہاں ہیں۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔
امریکہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی نیم فوجی دستوں پر جمعرات کو ہونے والے خود کش حملے کی پرزور مذمت کی ہے اور مرنے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے سابق افسر ماروین وائنبوم کہتے ہیں، اس وقت امریکہ باریک بینی سے دیکھ رہا ہے کہ بھارت اس کا کیا جواب دیتا ہے۔
My concern here is not what Pakistan is going to do, it's what India will do. India has had to withstand public pressure in the past when there have been major attacks, and whether on this occasion they will respond in a very forceful way.
وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو تشویش ہے کہ اگر بھارت نے جوابی کارروائی کی تو یہ پاکستانی افواج کو اپنی مشرقی سرحدوں پر دھیان دینے پر مجبور کرے گا، جس کی وجہ سے ان کی افغانستان میں طالبان کے ساتھ مفاہمتی کوششوں پر توجہ ہٹ جائے گی.
You know, it's the attack was carried out by Josh Mohammed, which was created by the military for a specific reason of having an instrument of their policy in Kashmir.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افواج نے جیش محمد کو قائم کیا تھا تاکہ وہ فوج کی پالیسی کو کشمیر میں آگے بڑھا سکیں.
But they have been able to keep both Lashkar Taiba and Josh Mohammed keep them really quiet for a long period of time.
یہ تھے امریکی دفتر خارجہ کے سابق افسر ماروین وائنبوم. واضح رہے کہ پاکستانی افواج اس بات کی تردید کرتی رہی ہے کہ جیش محمد کو انہوں نے قائم کیا تھا. دوسری طرف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر کشمیریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم نے بھی اس طرح کے حملوں کے لیے راہ ہموار کر لی تھی.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فینومینا ہے خود کش بمبنگ کا اور فوجیوں پہ یا سیویلینز پہ بھی اٹیک کرنے کا، اس کے ریپرکشنز بہت خوفناک ہیں. ایک تو پہلے ہی وہاں پر ایک فوج موجود ہے اتنی بڑی تعداد میں، اس کا ایک جبر بھی جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں سامنے نظر آتا ہے، اور ایسے واقعات کے بعد لا مالا ہم نے دیکھا ہے افغانستان سے لے کے پاکستان سے لے کے وہاں تک ریاست کا جبر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بے شمار سیویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، عام لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اس کا تحریک آزادی کے حوالے سے تو کچھ کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. انتقامی ذہن رکھنے والے لوگ شاید اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑا انتقام لیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سے ہماری تحریک کو بھی نقصان ہوگا اور ہمارے لوگوں پر ریاست کا جبر جو ہے وہ بڑھے گا.
یہ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ توقیر گیلانی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ سن رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ اب تک میرے اغوا کے الزام میں جتنے بھی لوگوں کو حراست میں رکھا گیا ہے یا جو افراد پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں ان کے بارے میں کبھی کسی نے مجھ سے بات نہیں کی ہے، نہ تو شناخت کرائی گئی اور نہ ہی کچھ بتایا گیا. یہ بات انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہی. ملتان سے جمشید رضوانی کی رپورٹ.
علی حیدر گیلانی کا یہ موقف اس وقت سامنے آیا ہے جب محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کی طرف سے ساہیوال میں چار افراد کے مارے جانے کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے دے دیا ہے. اس سے پہلے اس واقعے پر جے آئی ٹی بھی تشکیل دی گئی تھی. ساہیوال کے اس واقعے پر محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے پہلے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس مبینہ مقابلے میں مارے جانے والا ذیشان اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جو علی حیدر گیلانی کے اغوا میں ملوث ہے. دو افراد اسی سال 15 جنوری کو فیصل آباد میں بھی محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق مبینہ مقابلے میں مارے گئے تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے جو پنجاب میں دہشت گردی، اغوا اور قتل کے واقعات میں ملوث ہے، جس میں علی حیدر گیلانی کے اغوا کا کیس بھی شامل ہے. اس سے پہلے سن 2015 میں ملتان کے علاقہ جلال پور پیر والا میں مارے جانے والے بلال لانگ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ علی حیدر گیلانی کے اغوا میں ملوث ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کی ان سب کارروائیوں پر علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ ان کی کبھی کسی سی ٹی ڈی یا پنجاب پولیس کے افسران کے ساتھ اپنے اغوا کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی.
سی ٹی ڈی کی اپنی کاروائی کی، انہوں نے میرے ساتھ کبھی کچھ شیئر نہیں کیا کہ یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی یا مجھے ان کی شکلیں شناخت کروائی ہو یا مجھے انہوں نے کوئی بریفنگ دی ہو اس بارے میں. مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی وہ لوگ تھے یا نہیں تھے. جو تصویریں دکھائی گئیں ٹی وی کے اوپر ان کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اس کو میرے اغوا سے جوڑنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو ایسا نہیں مارنا چاہیے.
سن 2013 کی انتخابی مہم کے دوران اغوا ہونے والے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کون سے نیٹ ورک کے ہتھے چڑھے، اور اب تک اس بارے میں وہ خود کتنے واضح ہیں؟
مجھے اغوا کرنے میں جو افغانی طالبان ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. مجھے تو پاکستان کی القاعدہ نے پہلے اغوا کیا, پھر میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رہا. اب ایک نئی صورت نظر آئی ہے ہمیں, داعش کی صورت میں ایک نئی شکل نظر آئی ہے القاعدہ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ایک بھیانک صورت ہے. ریڈیکلائزیشن کا جو پروسیس ہے نوجوانوں کا, اس کو روکنا پڑے گا.
افغانستان میں امن کی جاری حالیہ کوششوں اور مذاکرات پر افغانستان میں کئی ماہ طالبان اور القاعدہ کے ہاتھوں قید رہنے والے علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ امن سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے. گیلانی کے مطابق افغانستان میں امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میز پر بیٹھنا ہی سب سے بڑی کامیابی اور خوشی کی بات ہے. جمشید رضوانی, اردو وی او اے, ملتان.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کی غرض سے لاہور کے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی اثنا میں ان کے ذاتی معالج نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد کارڈیک مانیٹرنگ کا مطالبہ کیا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹنگ.
نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں جیل سے جناح ہسپتال لایا گیا, جہاں نون لیگ کے کارکن پہلے سے موجود تھے. ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل داخلی دروازے پر ہی موجود تھے. طبی عملے نے نواز شریف کی خیریت دریافت کی اور انہیں علاج کی سہولتوں سے متعلق آگاہ کیا. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا,
ایک بار جب یہ سارے مستند ڈاکٹر حضرات ان کا معائنہ کر لیں گے, ان کی پرانی رپورٹس کو ریویو کیا جائے گا, اگر ان میں سے کسی کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس کو ریپیٹ کریں گے, اگر کوئی ٹیسٹ نئے کروانے پڑیں گے تو وہ کریں گے. الحمدللہ جناح ہاسپٹل کی لیبارٹری میں زیادہ تر ٹیسٹوں کی سہولت میسر ہے. اگر لیکن اس کے علاوہ بھی کسی ٹیسٹ کی ضرورت پڑی کسی دوسرے ادارے سے تو ان کی خدمات بھی لی جائیں گی.
نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان خان علاج کی سہولتوں پر غیر مطمئن دکھائی دیے.
ایکسٹینسو جہاں پہ کارڈیک فیسلٹیز اویلیبل ہوں, ایک تو 24 آور ان کو کارڈیک کور چاہیے, مانیٹرنگ چاہیے, اینڈ دین ایکسٹینسو کارڈیک ورک اپ اینڈ ٹریٹمنٹ.
نواز شریف کو ہسپتال منتقل کیے جانے پر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ نون لیگ کے قائدین کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کے لیے جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے اس کا سربراہ گائناکالوجسٹ ہے. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کے لیے 4 رکنی بورڈ بنایا ہے.
کارڈیالوجی اور میڈیسن تمام شعبوں کو بیچ میں شامل کر کے یہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے. میری نون لیگ کے قائدین سے اور آل شریف سے گزارش ہے, خدا را اپنا مذاق خود نہ بنوایا کریں.
نواز شریف کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے گزشتہ روز محکمہ داخلہ پنجاب نے خصوصی مراسلہ جاری کیا تھا. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم کو رواں ماہ 2 فروری کو 5 دن سروسز ہسپتال میں بھی زیر علاج رکھا گیا تھا. سروسز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کا دل کا علاج کرانے کی سفارش کی تھی. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
پاکستان میں محکمہ صحت کے عہدیداروں نے آج جمعے کے روز پولیو سے 2 بچوں کے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے. حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں 3 ماہ کی بچی اور لاہور پنجاب کے علاقے شالیمار کا 8 مہینے کا بچہ پولیو کا شکار ہوا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
ماضی کے برعکس محکمہ صحت کے عہدیداروں نے جمعے کے روز پولیو سے 2 بچوں کے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے. ہنگو میں محکمہ صحت کے ضلع سربراہ ڈاکٹر سمین خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
3 ماہ کی بچی ہے, 7 نام ہے اس کا, اور اس کو جو ہے تو روٹین کی بھی ویکسینیشن ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے ایس آئی ایز میں جو ہے 2 ڈوزز وہ ملی ہیں اور ایک روٹین کی ملی ہے.
اقوام متحدہ کے ادارے میں شامل ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ماحولیات, صفائی اور نکاسی آب کے ناقص نظام کی وجہ سے پولیو جراثیم موجود ہے, جس کے باعث انسدادی پولیو مہم چلانے کے باوجود بھی بچے پولیو وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں. چند روز قبل وزیراعظم کی انسدادی پولیو مہم کے سربراہ بابر بن عطا نے بھی ماحولیاتی آلودگی, صفائی اور نکاسی آب کے ناقص نظام کو پولیو کی بڑی وجہ قرار دیا تھا, اور ماضی کے حکمرانوں کے پولیو وائرس پر قابو پانے کے دعووں کو بھی غلط قرار دیا تھا. خیبر پختونخوا میں انسدادی پولیو مہم کے سربراہ ڈاکٹر اکرم شاہ نے بتایا کہ صرف ماحولیاتی آلودگی بڑی وجہ نہیں ہے, کیونکہ ہنگو سے تعلق رکھنے والی بچی کی عمر صرف 3 ماہ ہے.
3 مہینے کی ابھی ایک بچی ہے جو کہ ایکسکلوسیولی ابھی صرف ماں کا دودھ لے رہی ہے, کیونکہ اس کی ویکسینیشن پارشل ہے, صرف اس کو ابھی تک ایک ہی ٹیکہ لگ سکا ہے. پولیو کیمپین میں وہ 2 مرتبہ پولیو کے قطرے بھی لے چکے چکی ہے, تو چونکہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے, تو ابھی اس کی فیلڈ انویسٹیگیشن شروع ہے کہ اس تک یہ وائرس پہنچا کیسے اور اس کو پھر اس کو انفیکٹ کیا.
ماحولیاتی آلودگی, صفائی اور نکاسی آب کے علاوہ بعض علاقوں میں والدین کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار بھی پولیو وائرس کی موجودگی کی بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے. ادھر خیبر پختونخوا میں پولیو سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر حکام نے 18 فروری سے 21 اضلاع میں انسدادی پولیو کی 3 روزہ خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس مہم کے دوران مقامی آبادی کے علاوہ مختلف علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے اور افغان مہاجرین کی کیمپوں میں لگ بھگ 47,50,000 پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پناہ کے متلاشی ہزاروں لوگ امریکہ کی جنوبی سرحد پر پہنچ رہے ہیں. مائیکو سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہ میکسیکو, ہیٹی اور دوسری جگہوں کے لوگوں کے ایک متنوع گروپ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں جو میکسیکو میں امریکہ کی امیگریشن عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے منتظر ہیں. قمر عباس جعفری مزید تفصیلات بتا رہے ہیں.
یہ لوگ پیدل چل کر بسوں اور ٹرکوں کے ذریعے آئے ہیں. انہیں تیجوانا کی پناہ گاہوں میں عملی طور پر اور جذباتی طور پر مدد مل رہی ہے. یہ خاندان نکاراگوا سے آیا ہے اور انجیلا ایس کلینٹے کے الفاظ, صورتحال بڑی خراب ہے, روزگار نہیں ہے. صد ڈینیل اورٹیگا کے ہوتے ہوئے وہاں بہت تشدد ہے, کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہے, چنانچہ آپ سڑکوں پر بھی محفوظ نہیں ہیں. میکسیکو کے دوسرے حصوں سے آنے والے نئے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بھی تشدد سے بچنے کے لیے فرار ہوئے ہیں. میکسیکو کا ایک 19 سالہ نوجوان خوشے ولینچیا, جو پناہ کے لیے درخواست دہندہ ہے, اپنی ماں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ آیا ہے. اس کا کہنا ہے,
It was around 14 years ago they killed the brother of my grandfather and a son of my grandfather, and because of this they are still pursuing us.
Sobre lo mismo eso pues están fue lo mismo que pasó con mi abuelo y pues
doctors without border ke Dr. Gordon Fink Binner kehte hain,
to violent situations of violence, to organized crime groups that are along the route, what we see, what we attend to is mostly situations of high levels of anxiety, depression.
جرائم پیشہ گروہ راستوں پر ہوتے ہیں اور اس کے سبب ہم لوگوں میں شدید بے چینی, مایوسی اور ذہنی اذیت دیکھتے ہیں. پناہ حاصل کرنے کے لیے جبر و ظلم اور اذیت رسانی کے واضح ثبوت ضروری ہیں, اور امریکہ میں پناہ کے لیے ایسی ہزاروں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. میکسیکو وسطی امریکہ کے لوگوں کے لیے عارضی نوعیت کے کاغذات فراہم کرتا ہے, لیکن رضاکار اور امدادی کارکن امریکہ کی جانب سڑکوں پر رکاوٹوں سے پریشان ہیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
رواں ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین پر گھریلو تشدد کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا. لبرل اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کی حمایت کی ہے, جبکہ مذہبی جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے. اور ادھر میکسیکو میں منشیات کے سرغنہ ایل چیپو گزمان کی گرفتاری دنیا میں منشیات کے کاروبار پر کیا اثر ڈالے گی, اس پر ہماری ساتھی نفیس احود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
میکسیکو کے منشیات فروشوں کے بادشاہ ایل چاپو گوزمان کو نیو یارک میں عمر قید سنائی گئی ہے. گوزمان, جنہوں نے سخت ترین جیلوں سے فرار حاصل کرنے کا ریکارڈ توڑا ہے, پر الزام ہے کہ انہوں نے بڑی مہارت سے ہزاروں ٹن منشیات امریکہ میں سمگل کیا اور درجنوں قتل کیے. شکاگو میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ گوزمان کو دی جانے والی سزا سے قانون نافذ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے.
اس طرح کے جو بڑے بڑے سرغنہ ہیں ان کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو توڑنے میں اور ان کو سزا دینے میں اس سے جو انفارمیشن ملتی ہے اور جو عوام تک جو میسج پہنچتی ہے اور لا انفورسمنٹ کے اندر جو ایک لحاظ سے سینسزم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی, ہم پکڑتے ہیں اور یہ عدالتیں ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ اس طرح کی جو ساری منفی سوچ ہیں, یہ گرفتاری چاپوں کی سزا جو ہے وہ ان کی نفی کرتی ہے. اور جو لوگ پر امید رہتے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی اور زوراور ہوتے ہیں اپنے کام میں, ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے میں یا ایسے جرائم کو روکنے میں ان کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
یہ تھے شکاگو میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف رپورٹر طارق ابوالحسن کہتے ہیں کہ گزمان کی گرفتاری سے پاکستان کو بھی سبق لینا ہوگا.
دیکھیں, جس الزام میں یہاں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, پاکستان اس قسم کی معاملات سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور خاص کر افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور منشیات کا کاروبار ایک پوری حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ شروع ہوا, جس کے اندر بعض حکومتوں کی پالیسیز کا بھی جو ہے وہ دخل رہا, اور مختلف جو جدوجہد, یا آپ اس کو کہیں کہ یہ جنگوں کے لیے جو ہے وہ منشیات سے حاصل ہونے والی جو آمدنی تھی وہ جو ہے وہ ایک حکمت عملی کے طور پر اختیار کی گئی, تو اس کے اثرات تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پڑنے تھے.
یہ تھے پاکستان میں جیو کے نمائندہ طارق ابوالحسن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
رواں ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین پر گھریلو تشدد کے خلاف بل ایک دفعہ پھر حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا. لبرل اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کی حمایت کی ہے, جبکہ مذہبی جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے. اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
جماعت اسلامی کا شمار ان سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے جو اس بل کو قانونی شکل دینے کے خلاف ہے. جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم خان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ بل خواتین کو تحفظ دینے کے نام پر خواتین کا بدترین استحصال کرنے اور خاندانوں کو توڑنے کی ایک کوشش ہے.
اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں صرف میاں بیوی کے تعلقات نہیں بلکہ باپ بیٹی اور بھائی بہن کے بھی اس میں آ جاتے ہیں, اور اس میں ایسے ایسے ذلیل شرائط ہیں, مثلاً اگر بیٹی باپ کے خلاف کوئی مقدمہ کر دے کہ اس نے میرے اوپر تشدد کیا ہے اور وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے, تو یہ باپ اپنا یہ گھر اس بیٹی کے سوا کسی اور کے ہاتھوں سے روخت ہی نہیں کر سکتا. اس میں کنسنگوینٹی بھی ہے اور اس میں ایڈاپٹیشن بھی لایا گیا ہے, نہیں جس کو عربی متبنا کہتے ہیں کہ کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی اور اس کے ساتھ اس کا نسبی کوئی رشتہ نہ ہو, اس کو بھی اس میں لایا گیا ہے. اس لیے یہ خواتین کے پروٹیکشن کے نام پہ حقیقت میں خواتین کا بدترین استحصال کرنے کی ایک کوشش ہے.
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان افتخار درانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے باقی تین صوبوں میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور وہ اس بل کو جو ان کے مطابق وقت کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی سے پاس کروا کے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس بل میں تمام نکات اسلام کے مطابق ہیں اور مذہب اسلام میں خواتین کو جو حقوق حاصل ہیں وہ اس صوبے کے خواتین کو دلوا کے رہیں گے.
ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے کہ ہم گھریلو خواتین کے اوپر تشدد کریں, جنسی تشدد ہو یا سائیکولوجیکلی ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر دیا جائے, یہ تو نہیں ہے. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر اور اچھا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو.
یہ ایک مخالفت برائے مخالفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت رکھنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا اس بل کو پاس نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ افتخار درانی کا جواب تھا,
خاموشی وقت کھڑا کرواتے اس کو پاس کر لیں. ہمیں کہا نہیں, آپ اس کو ڈسکس کریں اور جو آپ کی تجاویز ہیں اس کے اوپر لائیں. اور اس کے لیے تو ہم ایڈوائس لے لیں گے, اسلامی مشاورتی کونسل سے لینی ہوئی ان سے بھی لے لیں گے, جعید علماء سے بھی لے لیں گے, ان کی رائے بھی لے لیں گے. خواتین کو جو حقوق ہیں وہ ملیں گے, خواتین اس معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہے.
جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر خواتین کے تحفظ کا مکمل نظام موجود ہے اور حکمراں جماعت کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات کریں. پروفیسر ابراہیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ باقی صوبوں کے اس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پاس ہونے کی صورت میں اس بل کے مطابق خواتین کو گھریلو تشدد، نفسیاتی اور جذباتی دباؤ اور معاشی استحصال سے مکمل تحفظ دیا جا سکے گا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 3 ماہ قید یا 3 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔